نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
ما شاء الله سبحان الله جزاك الله أجركم على الله معروف مقبول قاري برادر عدنان بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت حدیث قصہ پیش فرما رہے تھے دعا کرتے ہیں شہزادی عالم آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں ابھی آپ تلاوت حدیث قصہ سماعت فرما رہے تھے اگر آپ حدیث قصہ کو اردو میں پڑھیں یعنی اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن ریڈ کریں تو قصہ کے آخری صفحات میں درج ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ اے علی جس جگہ اس حدیث کی تلاوت کی جائے گی اس جگہ کو ملائکہ اپنے حصار میں لے لیں گے نہ صرف حصار میں لے لیں گے بلکہ جتنے مومنین اس قصہ کو سماعت کر رہے ہیں سن رہے ہیں جب تک وہ باحفاظت اپنے گھروں پر پہنچ نہیں جاتے فرشتے ان کی حفاظت پر مامور ہیں یہ کوئی معمولی قصہ نہیں ہے اور اگر آپ قصہ کے نزول پہ غور کریں تو جب پنجتن چادر تطہیر یعنی تطہیر کی چادر میں جمع ہو گئے تب قصہ کا آغاز نزول ہوا اور ہمیں تلاوت حدیث قصہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کرنا پڑتی ہے تو میں درخواست گزار ہوں کہ جب مجلس اعضاء کا اناؤنس ہو تو بر وقت جو ہے وہ قصہ سننے کے لیے یہاں پر موجود ہوں میں ایک مطلب اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں اور ذاکر اول شہر کراچی کے ماں ممتاز سوز خان ہمارے درمیان تشریف فرمائیں جناب عرفان حسین رضوی صاحب اور جس طرح یہ شہید استاد ستے جعفر زیدی کے مشن کو بہت ہی خوش اسلوبی سے بہت ہی لگن سے محنت سے آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں شہزادی عالم آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے جو ہوگا عمل میں وہ بیانوں میں ملے گا کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا ارے یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا اور یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک کہ لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا۔ ارے لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا۔ ذرا ایک مرتبہ درود کی تلاوت ارشاد فرما دیجئے۔ نعرہ سلوا، سامعین محترم، میں ان تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں اور ابھی تک فرش مقدس سے دور تشریف فرما ہیں، اور بوتراب اسکاؤٹس آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، اپنی بائکس اپنی کاریں جو ہے وہ پارکنگ ایریا میں پارک فرمائیں، بصورت دیگر آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نالج گیٹ وے پروڈکشن اور خانوادہ مرحوم مہدی حسن عابدی کے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں مزید سے مزید اضافہ تھا فرمائیں۔ بلا تمیز ذاکر اول شہر کراچی کے ممتاز سوز خان جناب عرفان حسین رضوی و برادران تشریف لائیں، اور بصورت سوز و سلام و مرثیہ شہزادی عالم کی بارگاہ میں فرصہ نظر فرمائیں۔ ایک مرتبہ ذرا درود کی تلاوت سے استقبال کریں گے، مل کے نعرہ صلوات۔
نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ عقیدتوں کا یہاں پر نظام ہو جائے، عقیدتوں کا یہاں پر نظام ہو جائے، عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے، عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے، بھٹک رہے ہو اندھیروں میں روشنی کے لیے، بھٹک رہے روشنی کے لیے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، بھٹک رہے ہو روشنی کے لیے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، عقیدتوں کا یہاں عقیدت پہ کرے لفظوں
जगमगाते है अपने निखते फिरदौस आती है जनाबे फातिमा के लाल हैं जन्नत के शहजादे जनाबे फातिमा के लाल हैं जन्नत के शहजादे यही वो बात है जन्नत को जो जन्नत बनाती है अकीदत पे करे नारे सलवार اللهم صل على محمد ہر دور کے نقیب ہے قرآن و اہل بیت ہر دور کے نقیب ہے قرآن و اہل بیت انسان کا نصیب ہے قرآن و اہل بیت اللہ کے قریب ہیں قرآن و اہل بیت محبوب کے حبیب ہیں قرآن و اہل بیت حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر حق اہل بیت کا غیب خدا کی کتاب پر لاکھوں درود آلِ رسالت مآب پر ہر دور کے نقیب ہے سورہ فاتحہ ہاں طریق شہدی رہ گئے دو چار باقی جو رفیق شہدی رہ گئے دو حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید اب کی بڑھ کے حبیب ابن مذاق نے یہ گفتا یہ پیرے غلام اب ہے اجازت کا طلب بندے کو بھی مرنے کے رضا دے جی یہ آقا فردوس کے رستے پر لگا دے جی یہ آقا شبیر نے سینے سے لگایا کئی بار رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جا گھبرا کے در خیمہ سے زینب یہ پکار لوگوں کا ہو میدان کوئے چلے کس کے سوار اب کون بچائے گا شہ جن و بشر سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر پیری میں جو دکھلائے جوانوں کے سجا تھرانے لگے عضوے بدن گھٹ گئے تا دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئے پیاس کے شیب دل سے کہا اب عالم فانے سے ہے رونے لشکر آدا کو نہ شمشے رکو دے کس یا سے مڑ کر رخ شبیر کو دے ہائے سینہ چھدتی رو سے ہوا فرق دو چار رگ رگ جو کٹی پھرنا رخ ضبط کیا شیرازہ اجزائے بدن کھل گیا سا گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت کو پکار یا آپ کا آنا میرے بخشش کی سند اے شیر الہی کے پسر وقت مدد باقی جو رفع خشخ
جزاک اللہ اجرکم اللہ شہزادی آپ کی اس عبادت کو اس گریے کو ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں شہزادی آپ سے راضی رہیں یہ نوکری آپ کی جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو احباب اعضا واجب الاحترام حضرت مولانا عارف شاہ کاظمی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں پروردگار آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں اس سے قبل کہ میں ممبر پیش کروں میں چاہوں گا جو پیچھے کی طرف حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا نزدیک نزدیک تشریف لے آئیے اور جو احباب صحنے امام بارگاہ میں تشریف فرمائیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بلا تمہید جو ہے وہ ہمارے درمیان تشریف لے آئیں میں مصائب کی خوشبو کو مصائب میں بدل رہا ہوں قبلہ کی اجازت سے ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں کہ سما مل کر 72 نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے سما مل کر 72 نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے ارے بدن پر بے کفن لاشوں نے کعبہ باندھ رکھا ہے بدن پر بے کفن لاشوں نے کعبہ باندھ رکھا ہے اور سبیلوں کی غلامی کر رہا ہے آج تک پانی سبیلوں کی غلامی کر رہا ہے غلامی کر رہا ہے آج تک پانی ارے کسی پیاسے نے مشکیزے سے دریا باندھ رکھا ہے کسی پیاسے نے مشکیزے سے دریا باندھ رکھا ہے اور کمانے ہرملا کو کیا خبر تھی تیر کا کب سے علی اصغر نے گردن سے نشانہ باندھ رکھا ہے علی اصغر نے گردن سے نشانہ باندھ رکھا ہے میں بسد ادب بسد خلوص ملتمس ہوں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں نامور عالم دین مملکت ولایت کے نامور خطیب علی جناب مولانا عارف شاہ کاظمی صاحب تشریف لائیں اور اشرہ محرم الحرام کی آج کی اس مجلس اعضا سے خطاب فرمائیں ایک مرتبہ مل کے نعرہ تکبیر دیکھیں کالی میں دین کا استقبال کرنا ہے اگر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں نہ کریں لیکن اپنی موجودگی کا جو ہے وہ ثبوت دیں مل کے نعرہ رسالہ مل کے نعرہ حیدری حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین
جتنے بھی آپ کے اپنے مرحومین ہیں شہداء ملت ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بسم اللہ الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دعاء امام الزمان اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد وعلى آله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان اپنا رابطہ اپنے امام سے کیسے مضبوط کرے، ہدف زندگی بھی یہی رابطہ ہے جسے آپ کنیکشن بول سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا موبائل ہو، اس میں ایک سم ہوتی ہے، باہر ایک ٹاور ہوتا ہے، تو یہ سم اس ٹاور سے سگنل دریافت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس سم ہو اور ٹاور نہ ہو تو پھر بھی سگنل نہیں آئیں گے۔ مثلاً پاکستانی سم لے کر عراق چلے جائیں تو موبلنگ کے سگنل نہیں آئیں گے، اور عراقی سم لے کر پاکستان آ جائیں تو وہاں کے سگنل یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ تو اگر سم ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کمپنی کی سم ہے اس کے ٹاور کے بندے کو قریب ہونا چاہیے۔ تو اگر میرے وجود میں ولایت کی سم ہے اور میں کھڑا ہوں شیطان کے ٹاور کے پاس تو ولایت کے سگنل تو آئیں گے نہیں۔ تو اسی لیے موضوع مجالس بھی یہی ہے، رابطہ۔ ہم اس رابطے کو اپنے امام کے ساتھ کیسے مضبوط کریں؟ اب لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو علی والے ہیں، ہم نے تو علی ولی اللہ کہا، ہم تو ولایت والے ہیں، فلاں ولایت والے نہیں ہیں۔ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ تم نے ولایت کی دکان سے سم تو لے لی ہے لیکن تو ٹاور سے بہت دور جا چکا ہے۔ جب تک تو اس کے قریب نہیں جائے گا تب تک تمہارے وجود میں سگنل نہیں آئیں گے، اور جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنے اسٹرانگ سگنل آئیں گے۔ یہ چیزیں ٹیکنالوجی سے ثابت ہوتی ہیں کہ بھائی اگر آپ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں جتنا دور ہوتے جاتے ہیں نیٹ کے سگنل کمزور ہوتے ہیں، اور جب سگنل کمزور ہوتے ہیں تو ڈاؤن لوڈنگ بھی ویک ہو جاتی ہے، اپلوڈنگ بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اور جتنا تو اس کے قریب ہو جاتا ہے اتنی چیزیں جلدی اپلوڈ بھی ہوتی ہیں ڈاؤن لوڈ بھی ہوتی ہیں۔ اب تو مجلس حسین سننے آیا ہے، اگر اس مجلس کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہے، عالم برزخ کی طرف بھیجنا چاہتا ہے، یہ تب تک مجلس نہیں جا سکتی جب تک تمہارے قلب میں ولایت علی آ نہیں جاتی۔ یہ وجود جب تک قریب نہیں ہوتا محمد اور آل محمد کے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی کہ آواز پروردگار عالم آئی کہ اے صاحبان ایمان اصبروا وصابروا ورابطوا، اور امام سے پوچھا گیا مولا یہ دو صبر کیا ہیں؟ کل کی مجلس میں عرض کر چکے کہ پہلا صبر یہ ہے کہ جو چیزیں رب العالمین نے تمہارے اوپر واجب کی ہیں ان پہ صبر کرو، اے جوان آنکھوں پہ کنٹرول کرو، اے خاتون اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو، اپنے بدن کو عیاں نہ کرو۔ خدا کبھی بھی ایسے بندے کو جنت میں نہیں بھیجتا جو مفاخرہ کرتا ہے۔ آج کل حجاب تو ہے لیکن یہ حجابیز کے جو مختلف ماڈلز نکلے ہیں یہ بہت غلط ہیں، یہ توہین حجاب ہے۔ بھائی میں حجاب کر رہی ہوں لیکن حجاب کے مختلف فیشنز آج کل دیکھتے ہیں، اس طرح کا حجاب، اس طرح کا حجاب، وہ تصور حجاب کو خراب کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، مثلا ایک خاتون انگریز خاتون تھی، اسے کہا تم حجاب کرو، اب اسے حجاب پہنایا وہ مور اٹریکٹیو لگ رہی تھی، جب حجاب میں نہیں تھی تو سمپل سی لگ رہی تھی، لیکن جب حجاب میں آئی مور اٹریکٹیو نظر آئی۔ تو اس انگریز نے کہا حجاب تو بہت اچھا ہے، میں تو اس میں زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہوں۔ یعنی سوچ وہی سوچ انگریز والی، اسلام کی سوچ یہی ہے تم کبھی ایسے کپڑے نہ پہنو جس سے نامحرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو، اے جوان کبھی ایسا لباس نہ پہنو جس سے کسی خاتون کو اٹریکٹ کرو، اے خاتون کبھی بھی ایسا حجاب بھی نہ کرو جس سے تم نامحرم کو اٹریکٹ کرو۔ بیسک سوچ کا مسئلہ ہے۔ اب دوپٹہ سر پہ آ گیا لیکن سوچ وہی انگریز
अंग्रेज वाली है। जवान ने चेहरे पे दाढ़ी रख ली लेकिन सोच वही अंग्रेज वाली है। अब दाढ़ी के भी स्टाइल बना रहा है, बालों के भी स्टाइल बना रहा है। क्यों? क्योंकि रियाकारी करना चाहता है, लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहता है। भाई आज लोग दीनदारी की तरफ क्यों नहीं आते? क्योंकि मजलिस करवाने वाले की भी सोच ये है, मजलिस पढ़ने वाले की भी सोच ये है, कराने वाले की सोच ये है ज्यादा से ज्यादा मजमा आ जाए, पढ़ने वाले की सोच ये है कि मजमा राजी हो जाए। इस बीच में खुदा और इमाम हुसैन निकल जाते हैं। असल हदफ जिंदगी ये है, तू वो कपड़े पहन जिससे खुदा अट्रैक्ट हो, तू वो काम कर जिससे हुसैन अट्रैक्ट हो, तू ऐसा अमल कर जिससे अली इब्न अबी तालिब राजी हो। दुनिया तुझसे नाराज होती है तो हो जाए, लेकिन सैयदा जहरा तुझसे राजी हो जाए। क्या था करबला? करबला का मकसद और हदफ क्या था? रिश्तेदार नाराज होते हैं तो हो जाएं। रसूल खुदा के अपने सगे रिश्तेदार नाराज हुए कि नहीं हुए? सगे चचाओं ने उनके ऊपर जुल्म किया कि नहीं किया? लेकिन वो कहते हैं एक तरफ पूरी कायनात चली जाए लेकिन अगर मेरा रब राजी हो जाता है, हम आई कायनात में इसीलिए हैं, मकसद खिलकत यही है, तुझे मजलिस में इसीलिए बुलाया जाता है, यही बताने के लिए कि आए बंदे खुदा, जब लफ्ज ही बंदे खुदा है, जब तू अल्लाह का नौकर है तो नौकर मालिक को राजी करता है, नौकर नौकरों को राजी नहीं करता। आज हम किन को राजी कर रहे हैं? नौकरों को राजी कर रहे हैं। फरमाया नहीं, राबितू। ये राबिता कैसे मजबूत होगा? मासूम ने फरमाया राबिता इमाम जमाना से कैसे मजबूत होगा? जब आपके अंदर अखलाक इमाम जमाना पैदा हो जाएगा। कुरान भी कहता है ना, कौन है सिबगतल्लाह, कौन है जो रंग खुदा में रंग जाए। आप कब अल्लाह के रंग में रंगते हैं? आसान सी मिसाल है, कोयला होता है काला, आग होती है लाल। कोयला यहां है, आग यहां है, दोनों में फासला है। फिर वही सिग्नल और टावर वाली बात है, जैसे कोयला आग में चला जाता है उसका रंग भी लाल होता है। यह नहीं कि कोयला कोयला नहीं रहता, कोयला कोयला ही होता है, लेकिन जब खुद को आग के साथ मिला देता है तो देखने वाला कोयले को भी आग समझता है। तभी फरमाया असलमानो मिन्ना अहलल बैत, जब जब तू सलमान को देखेगा तब तब तुझे अली की याद आएगी। हाँ, तू रंगे सलवात पढ़े मोहम्मद। दस मजलिसें सुनो या हजार मजलिसें सुनो, अगर ये मजलिस तुम्हारे वजूद को अखलाक इमाम जमाना में न बदले, मजलिस का फायदा नहीं है। अगर ये मजलिस मुझे मेरी सिफात को, मेरी आदतों को अली इब्न अबी तालिब जैसा न बनाए तो मजलिस का कोई फायदा नहीं। क्यों? अल्लाह कहता मेरे बंदे मेरी इताअत करो, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। क्या मतलब हम अल्लाह जैसे बन जाएंगे? हम आए दुनिया में इसीलिए हैं ताकि रंग खुदा को पाएं, क्योंकि हमारे वजूद में नफ़ख़े परवरदिगार आलम आए। IRC में मेरा टॉपिक तरबियत इंसान है, वहां पे मैंने फरमाया, मौला फरमाते हैं तीन चीजों को जो बंदा समझ ले। पहली मजलिस में हल्का सा इशारा किया था कि तुम आए कहां से हो, रह कहां पे रहे हो और जाओगे कहां पे। तीन चीजें समझ में आ जाए तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। गलत सोच की बुनियाद पर हम गलत फैसले करते हैं। अगर आपको याद हो मैंने एक सवाल किया था, क्योंकि वो ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, टॉपिक किसी और अशरे का है, लेकिन किसी मोमिन ने कहा मौलाना आपने उस मजलिस में सवाल तो किया लेकिन जवाब हमें नहीं बताया, अभी तक हम सोच रहे हैं वो जवाब क्या है। तो वो नेट पे है, क्योंकि वो टॉपिक तरबियत इंसान वाला है, यहाँ इमाम से राबते का टॉपिक है, लेकिन मुख्तसर आपको बता देता हूँ। मैंने सवाल किया था कि इंसान याद है क्या नहीं है? ये अच्छे सामीन की आदत होती है जो मजलिस को याद करते हैं। इसका मतलब ये मजलिस मज़े की मजलिस नहीं है, कुछ आप सीखने आते हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि इंसान क्या है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं कहो कि इंसान क्या है, क्योंकि कई गलत फहमी आपके जहन में आएंगी। आज तक जो आप समझ रहे हो वो आप हो नहीं, जिसकी वजह से आपके डिसीजन गलत है और बड़े सुकून से बैठे हुए हो मैं तो इंसान हूँ। हालांकि वो जो आपके जहन में है वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है। سوال یہ ہے کہ انسان کیا نہیں ہے؟ پین اٹھائیے، کاپی اٹھائیے، پتہ نہیں آپ نے گھر میں جا کے لکھا کہ نہیں لکھا، میں نے تھوڑا گیپ دیا تھا کہ آپ سوچیں۔ معصوم فرماتے ہیں سوچو گے تو حر بنو گے، نہیں سوچو گے تو ابن سعد بنو گے۔ جو انسان غور اور فکر کرتا ہے، 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچو میں کیوں آیا۔ اگر یہ کہو گے میں کائنات میں پیدا ہوا تاکہ بڑا ہوں، اسکول جاؤں، یونیورسٹی جاؤں، جاب کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، جائیدادیں بناؤں، اس کے بعد مر جاؤں، اگر یہ ہدف زندگی ہے تو کائنات کا خلق کرنا عبث ہے۔ اس لیے حسین نے قربانی دی، اس لیے 1,01,24,000 انبیاء آئے، اس لیے یہ چاند پرند پر کتنی اللہ نے بڑی کائنات خلق کی کہ ایک بندہ دنیا میں آئے، کھائے پیئے، لذت شہوت لے، بچے پیدا کرے اور بعد میں مر کے چلا جائے۔ اس کا مطلب ہم نے انسان ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ پہلی چیز، انسان کیا نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ خود اپنے ذہنوں میں جواب دیتے جائیے گا۔ انسان کیا نہیں ہے؟ انسان درخت نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ درخت ہوں یا درخت نہیں ہوں؟ نہیں ہوں، لیکن آپ کے اندر درخت والی صفات ہیں کہ نہیں ہیں؟ درخت جسم رکھتا ہے، ہم بھی جسم رکھتے ہیں، درخت میں نمو ہے، یعنی درخت بڑا ہوتا ہے، بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قد پکڑتا جاتا ہے، ہم بھی اسی طرح قد پکڑتے جاتے ہیں۔ مطلب جسم کا ہونا اور جسم کا بڑا ہونا، یہاں تک ہم درخت ہیں، انسان نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہم حیوان نہیں ہیں، لیکن حیوان والی صفات ہمارے اندر ضرور ہیں۔ حیوان تو نہیں ہے پر حیوان والی صفات ہیں۔ مثال کے طور پہ گدھا بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، تو مطلب کھانا اور پینا انسانیت نہیں ہے، کیا ہے؟ حیوانیت ہے۔ کوئی یہ بولے مولانا ہم بچے پیدا کرتے ہیں، بچے تو گدھے کے بھی ہیں، تو بچے پیدا کرنا انسانیت نہیں ہے، کیا ہے؟ حیوانیت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم شادی کرتے ہیں، تو شادی تو کتوں کی بھی ہوتی ہے، گدھوں کی بھی ہوتی ہے، گھوڑوں کی بھی ہوتی ہے، تو شادی کرنا، جن سے مخالف کے ساتھ رشتہ بنانا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے، کیونکہ یہ رشتہ تو حیوان کا بھی ہوتا ہے، بچے حیوان کے بھی ہوتے ہیں، بچے تمہارے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ مولانا ہمارے اندر شہوت ہے، ہم اس لیے انسان ہیں، شہوت تو تجھ سے زیادہ خدا نے گھوڑے میں رکھی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں بچے پیدا کرتا ہوں اسی لیے میں انسان ہوں، بچے تو کتے کے انسان سے زیادہ ہوتے ہیں، تو بچے کے زیادہ پیدا ہونے پہ فخر نہ کرو کہ میں انسان ہوں، یہ تو حیوان بھی پیدا کرتا ہے، کھانا پینا حیوان کا بھی ہے۔ نہیں مولانا ہم اپنے بچوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، یہ انسانیت ہے، خیال تو حیوانات بھی اپنے بچوں کا کرتے ہیں۔ مولانا ہمارے اندر غیرت ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، یہ تیری بھول ہے کہ غیرت کی وجہ سے تو انسان ہے، غیرت تو مرغے میں بھی ہے، اگر تجھ میں نہیں ہے تو مرغے سے گیا گزرا ہے، اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو تو حیوان سے گیا گزرا۔ اللہ کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، غیرت مندی انسانیت کا ثبوت نہیں ہے، حیوانیت کا ثبوت ہے، یہاں تک تو حیوان ہے۔ کہ مولا علی فرماتے ہیں غیرت اگر سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو، تین چیزیں کوے سے سیکھو، یعنی یہاں تک، ایسا نہ ہو کہ تو حیوانیت سے بھی گر جائے۔ ہم کیوں کہتے ہیں یہ انگریز معاشرے حیوانیت سے گر چکے ہیں؟ کیونکہ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی گدھا گدھے سے شادی کرے، گدھا گدھی سے کرتا ہے، لیکن انسان جب انسانیت نہیں حیوانیت سے جب گرتا ہے تو مرد مرد سے شادی کرتا ہے۔ ایک کتا دکھائیے جس نے کتے سے شادی کی ہو، لیکن جب انسان حیوانیت سے تنزل پاتا ہے، جس کو ترقی کرنی تھی وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جو مقام بھیج کے اللہ نے تجھے بھیجا تھا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حیوانیت اللہ نے دے کر بھیجی تھی، تجھے کائنات میں بھیجا تو انسانیت کے مرتبے کو بڑھائے، اور جو تجھے دیا تھا تو اس سے بھی نیچے گرتا جا رہا ہے۔ تبھی کہتا ہے اولئک، تبھی نبی خلف فرماتے میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو 10 حیوانوں کی شکلوں میں آئیں گے۔ یہ کربلا میں جو ظلم کر رہے تھے انسان تھوڑی تھے، حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، انسان نما حیوانوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اگر برزخی آنکھ مل جائے تو تم لوگوں کی باطنی شکلوں کو دیکھ سکو. تو کھانا کھانا، شہوت کا اختیار کرنا، یہاں تک تم حیوانوں میں غیرت مند ہوں، غیرت مرغے میں بھی ہے. کہ تین چیزیں کوے سے سیکھو کہ مولا کون سی چیزیں، کہ صبح سویرے گھر سے رزق کی تلاش میں نکلنا، شام کو جلدی کمانے کے بعد گھر واپس آنا، اور معاشرت میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے یہ بھی کوے سے سیکھو. فرمایا وہ کبھی بھی ملے عام میں اپنی زوجہ کے ساتھ رشتہ نہیں بناتا، اس میں حیا ہے، وہ چھپ کے یہ کام کرتا ہے. تو یہاں تک تو ہم کیا ہیں؟ حیوان ہیں. کوئی کہ نہیں مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہم نے سوسائٹیز بنائی ہیں، شیعہ سوسائٹی، سنی سوسائٹی، فلاں سوسائٹی، ڈی ایچ اے سوسائٹی، بحریہ ٹاؤن، فلاں فلاں، یہ ہم نے سوسائٹیز بنائی ہیں. حیوانوں کی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں. ہاتھیوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ہاتھی بڑے فیملی والے ہوتے ہیں، فیملی پروٹیکٹ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. کوئی کہنے مولانا ہمارا کوئی جب مر جاتا ہے تو ہم روتے ہیں، اسی لیے ہم انسان ہیں. نہیں، یہاں تک بھی تم حیوان ہو. ہاتھی جب اپنے ہاتھی کوئی اس کا مر جاتا ہے تو باقاعدہ اس کے آنسو گرتے ہیں، اس کے اندر بھی ایموشنز ہوتے ہیں. نہیں مولانا ہم میں سے کوئی انجینئر ہے، ہم کچھ پلاننگ کرتے ہیں، حیوانات میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. چونٹیوں کو دیکھو، چونٹیاں کتنی بڑی پلاننگ کرتی ہیں، وہ گھر بناتی ہیں، بڑی پلاننگ ہوتی ہے. شہد کی مکھی کو دیکھو، اس میں کتنی پلاننگ ہوتی ہے، یونٹی ہوتی ہے. کوئی نہیں مولانا ہماری فوجیں ہوتی ہیں، فوجیں تو حیوان بھی بناتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ چونٹیوں کی فوجیں دیکھو، آپ شہد کی مکھیوں کی فوجیں دیکھو. مولانا ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، دفاع تو شیر بھی جنگل کا کرتا ہے. نہیں مولانا ہم انسان ہیں، ہمارے اندر وطن کی محبت ہے. وطن کی محبت تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، وہ جس زمین پہ رہتے ہیں اس زمین سے محبت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. انسان تو بلکہ گر جاتا ہے، بلی گندگی کر کے اس کے اوپر مٹی ڈالتی ہے، انسان تو اس سے بھی گر جاتا ہے. تو یہاں تک تو حیوان ہے. اب مجھے بتائیے انسان کیا ہے؟ کہاں سے فرق انسان، فرق حیوان، فرق نبات و فرق جماد سے جدا ہوتا ہے انسان؟ میرا بدن سخت ہے، پتھر بھی سخت ہے، میرے اندر ایموشنز ہیں، محبت ہے اپنے بچے کے ساتھ، حیوان میں محبت ہے. کوئی یہ کہ نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے نفقہ لاتا ہوں، یہ تو حیوان بھی کرتا ہے. چڑیا اپنے بچے کے لیے دانے کی تلاش میں نکلتی ہے، عقاب اپنے بچے کے لیے شکار کر کے کھانا لاتا ہے، حیوانات اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اگر تو گھر میں سویا رہے رزق و روزی کی تلاش میں، نہ جائے تو حیوان سے بدتر ہے. گدھا بھی گھاس کے ملنے کے لیے کتنا وزن اپنی پیٹ پہ اٹھاتا ہے، کس لالچ میں کہ مالک مجھے رات کو کیا دے گا؟ گھاس دے گا. تو بھی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تاکہ تیرا بوس تجھے کچھ پیسے دے دے، ان پیسوں سے کھانا لے لے اور گھر لے جائے. اب یہ فرق ہے، وہ گھاس کھاتا ہے، تو کڑھائی کھا لیتا ہے، تو بریانی کھا لیتا ہے. کھانا تو کھانا ہے نا، تو بھی پیٹ کو بھرتا ہے، وہ بھی اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. وہ بھی اپنے بچوں کے لیے محنت، تو بھی اپنے بچوں کے لیے محنت. وہ بھی اپنی زمین کا دفاع، تو بھی اپنی زمین کا دفاع. اس کے اندر بھی پلاننگ ہے، تیرے اندر بھی پلاننگ ہے. کہاں سے میں انسان دکھتا ہوں؟ یہاں تک میں جو کچھ کر رہا تھا وہ حیوانیت تھی، تقاضے حیوانیت تھا، کیونکہ اللہ نے جسم دیا، جسم کا تقاضا پورا کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے. اگر وہ بھوک دیتا ہے اس کے لیے کھانا لانا ہے، اگر وہ پیاس دیتا ہے اس زبان کو پانی دینا ہے. کہاں سے انسان انسان کہلاتا ہے؟ فرماتے ہیں ایک ہی فرق ہے، ایک ہی سرحد ہے، ایک ہی لکیر ہے جہاں سے انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے. حیوان کے اندر ایک صفت بڑی لمیٹڈ ہے، وہ صفت آپ کے اندر انلمیٹڈ ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ حیوان تربیت پاتا ہے. مثلا شیر ہے، درندہ، آپ نے تربیت دی اسے، اس نے درندگی کو چھوڑا، سرکس میں آ گیا اور آپ اس کی کمر پر بھی بیٹھ گئے، اب وہ کاٹتا نہیں ہے. ڈولفن کو آپ نے تربیت دی، ٹرین کیا، مطلب حیوان بھی ٹریننگ پذیر ہے، وہ ٹرین ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹریننگ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. آپ کسی حیوان کو انجینئر نہیں بنا سکتے، کسی حیوان کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، کسی حیوان کو گاڑی کی ڈرائیونگ نہیں سکھا سکتے، کسی حیوان سے ایروپلین نہیں اڑوا سکتے. اس کی تربیت ہے پر لمیٹڈ ہے. یہاں پہ سرحد انسان جدا ہوتی ہے. انسان یہاں تک حیوان تھا. انسان انسان کب کہلاتا ہے؟ جب انسان انلمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے.
یہ تیرے اندر صلاحیت ہے، تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو انجینئر بن سکتا ہے، تو عالم بن سکتا ہے، تو زاہد بن سکتا ہے، مطلب تو خود کو تربیت دے سکتا ہے اور اس تربیت کے نتیجے میں تو اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ اب کوئی یہ سوچے مجھے جاب مل گئی، میرے بچے ہو گئے، میں سکون سے گھر میں بیٹھا ہوں، لہٰذا میں انسان ہوں، میں نے حق ادا کر دیا انسانیت کا، نہیں، تو اسی لیے آیا ہی نہیں تھا، تو آیا اس لیے تھا تاکہ علی کے در پہ جائے اور خود کو سلمان بنائے، ایمان کے دسویں درجے پر پہنچے، اپنی تربیت کرے۔ تربیت کا مطلب کیا؟ مولانا میرا میرے غصے پہ کنٹرول نہیں، تو کیسا علی والا ہے جو اپنی تربیت نہیں کر پا رہا، جس کی زندگی میں فل سٹاپ آ جائے، یعنی بندہ سمجھا سمجھا کر تھک جائے پر یہ سمجھے ہی نہ، سمجھ لے یہ حیوان بن چکا ہے۔ آفٹر 40 ایئرز بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی عادتوں کو بدلنا، خود کو تربیت کرنا، تبھی فرمایا قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنی تربیت کی، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تربیت اپنی کرو گے تو یہ علم تجھے فائدہ دے گا، اگر تیرا اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں۔ رمضان میں روزے کا فلسفہ، نماز کا فلسفہ یہی ہے تاکہ تو اپنی تربیت کر سکے، اپنے وجود پہ کنٹرول کر سکے۔ اب مومن یہ کہے میرا غصے پہ کنٹرول نہیں، جوان یہ کہے مولانا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے، گناہ سامنے آتا ہے آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ یہی تو ہے، تو دنیا کے لیے دین کو قربان کر رہا ہے کہ نہیں؟ خاتون ایک نوکری کے لیے اپنے حجاب کو قربان کر دے، جوان مال دنیا کے لیے رشوت کے لیے اپنی غیرت کو قربان کر دے۔ کربلا میں کیا تھا؟ کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنا دین بیچا، انسانیت بیچی اور حیوانیت خریدی، کیا ملا ان کو؟ رے کی حکومت ملے گی تو کیا ہوا؟ شیر کو بھی جنگل کی حکومت ملی ہوئی ہے، مال ملے گا تو کیا ہوا؟ یہ چیزیں اللہ نے فرعون کو نمرود کو دیں، یہ کمال بشر نہیں ہے کہ تجھے یہ چیزیں مل جائیں۔ میں نے کہا یہاں سے انسان خطا کرتا ہے جب اپنا مقصد اپنے جسم کو سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں جسم ہوں اور یہاں جسم کو پالنے کے لیے آیا ہوں، صبح سے شام تک جسم کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ویسٹرن مائنڈ سیٹ، یورپین مائنڈ سیٹ، انگریز مائنڈ سیٹ، یعنی آج ہم کلمے پڑھ رہے ہیں لیکن سوچیں وہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں سوچیں وہی ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں پر سوچیں وہی انگریز والی سوچ ہے۔ کیا فائدہ ہے سوچ کا؟ تو بقاء جسم کے لیے نہیں آیا، تو تربیت روح کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے تجھے فرش پہ بھیجا تاکہ تو پرواز کر کے عرشی بنے۔ عرشی کب بنے گا؟ جب تمہارے وجود میں عقل بڑھے گی۔ عقل کیسے بڑھتی ہے؟ تربیت انسان کی کیسے ہوتی ہے؟ جب تمہارے وجود میں علم آتا ہے۔ علی ابن ابی طالب، بابائے حسن و حسین، اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایک شخص شام سے آتا ہے، اصحاب علی کے سامنے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ صحابی غیرت میں آتے ہیں، یا علی اس کا منہ بند کریں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، دینے دو، دینے دو، اسے جتنی گالیاں دیتا ہے دینے دو۔ مولا کو پتا انسان لمیٹڈ ہے، کتنی دے گا، تھک جائے گا آخر۔ اب 10 گھنٹے کی تو کوئی مجلس پڑھ بھی نہیں سکتا نا، بلا انسان تھک جاتا ہے آخر، بول بول کے بھی تھک جاتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ امام نے کہا دینے دو اسے، دیتا رہا، مولا علی کو برا بلا کہتا رہا، جو کچھ گند اس کے ذہن میں شامیوں نے بھرا تھا وہ اس نے مولا علی کو بول دیا۔ بول بول کے جب تھک گیا، امام نے اپنے صحابی کو کہا اسے پانی تو پلا، تھک گیا ہے۔ سوچ دیکھیے نا، اور کنٹرول علی بن ابی طالب، مطلب وہ امام کیسا جس کے غصے کو شام سے آیا ہوا ایک شامی کنٹرول کرے، یہ کیسا مومن ہے؟ کہتے مولانا تھوڑی چنگی دیں اس کو، مطلب میری چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں، کوئی یہاں چنگی دیتا ہے، کوئی یہاں سے چنگی دیتا ہے۔ تو کیسا مومن ہے؟ تیرا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی تجھے گالی دے رہا ہے، تیری عزت کوئی کم ہو رہی ہے کسی کے گالی دینے سے؟ وہ اپنے اعمال کم کر رہا ہے، تیری نگاہ دنیا پر نہیں ہے، تیری نگاہ آخرت پر ہے۔ جن کو غصے پہ کنٹرول نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ پھر تجھ میں اور شیر میں، تجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اگر اس کی تربیت کرو تو وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول پا لیتا ہے۔ تو کیسا انسان ہے جو تربیت نہیں پا رہا؟ تیرا مقام حیوانیت سے بلند تھا، مولانا نے فرمایا اسے پانی پلاؤ، پریشان ہو گیا، میں گالیاں دے رہا ہوں اور یہ مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ صحابی اٹھا، پانی دیا، پانی پیا، ہاتھ
ہانپ رہا تھا، تھکا ہوا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اتنا مولا علی کو اس نے برا بلا کہا، بغض امیر المومنین اس کے وجود میں تھا. امام آگے بڑھے، کہا اے مسلمان بھائی یہ بتاؤ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے تو علی تیرے لیے بندوبست کرے. ہاں کوئی مقروض تو نہیں ہو، قرضہ تو نہیں مانگنے آئے، پیسوں کی ضرورت ہے تو علی تجھے پیسے دے. لمبے سفر سے آئے ہو، بھوک تو نہیں لگی کہیں؟ لگی ہے تو کہوں تیرے لیے سفرا لگائیں، علی تجھے کھانا کھلائے. جب اس نے یہ عالم دیکھا، میں نے اتنی گالیاں دیں، یہ کھانا پوچھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہیں مقروض تو نہیں ہو، پوچھ رہے ہیں کوئی گھر تو رہنے کے لیے جگہ ہے تو نہیں ہے، فوراً علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ گر گیا. کہا یا علی میں نے شام میں جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف سنا تھا، آپ کے اخلاق نے سارے پروپیگنڈے کو ختم کر دیا. میں نے جو سنا تھا یہاں وہ علی نہیں دیکھ رہا، میں نے جو سنا تھا یہاں وہ اخلاق نہیں دیکھ رہا. کہ یا علی میں تو آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. مولا تبھی اپنے اصحاب کو دیکھتے کہتے ہیں اگر علی بھی غصہ کرتے کیا ہونا تھا، یہ وہی بغض لے کر یہاں سے چلا جاتا. تبھی فرماتے شیو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا کبھی باعث ذلت نہ بننا. کردار تیرا ایسا ہو، رفتار تیری ایسے ہو جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنی طرف کیا کرو، اٹریک کرو. نیت اٹریک کرنے کی نہ ہو، نیت یہ ہو مجھے ہم شکل علی ابن ابی طالب بننا ہے. محمد و اجل اخلاق اہل بیت میں خود کو ڈھالنا ہے، تب منزل و رابطو پہ آؤ گے. صرف نماز نہیں پڑھنی، اصبروا و صابروا، دو صبر کے بعد، پہلا صبر میں نے بتایا واجبات محرمات. جس جوان میں غیرت نہیں وہ واللہ انسان نہیں ہے، جس خاتون میں حیا نہیں عفت نہیں وہ انسان نہیں ہے. جو چند کوڑیوں کے لیے اپنی چادر کو پھینک دے، ایک مسلم خاتون کی نشانی چادر پہننا ہے، اپنے حجاب کا خیال کرنا ہے، فلسفہ حجاب کو سمجھنا ہے. آج لوگوں کو فلسفہ حجاب نہیں پتا. بارہا کہہ رہا ہوں پاکستان کیسا بھی ہے لیکن ہزار ہاں ویسٹرن کنٹریز سے بہتر ہے. یہاں دو چیزیں تیری بچتی ہیں، ایک حیا بچتا ہے، دوسری غیرت بچتی ہے. ان کنٹریز میں مال تو ملے گا، دولت بھی ملے گی، لیکن تیرا حیا اور تیری غیرت بائی ٹائم ختم ہو جائے گی. حدیث معصومی نا، شیطان پہلے ایک تیر مارتا ہے پھر دوسرا تیر مارتا ہے، تین تیر بھی کسی حیوان کو بھی لگے نا حیوان گر جاتا ہے، انسان کہاں بچ سکتا ہے اس کے تیروں سے. پہلے تیری آنکھوں کو بے حیا بناتا ہے، پہلے دل میں مال دنیا کی محبت لاتا ہے. اب ظاہر ہے جب خرچے بڑھ جائیں، آمدنی کم ہو، پھر یہی ہوگا، مرد کمپرومائز کرے گا، بیوی کو بھی کام پہ بھیجے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی کہاں کام کرنے جائے گی؟ ہاں اگر ایسے اسکول میں کام کرتی ہے جہاں خواتین ہیں، کئی ایسے شعبے ہیں جو عورتوں کے لیے اچھے ہیں اور انہی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے ٹیچنگ کرنا، بچوں کو پڑھانا، یا ڈاکٹر بننا، ایسے شعبے جو عبادت والے ہیں. کئی گائنی ڈاکٹرز خواتین ہونی چاہیے، خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں، اس میں خواتین کو جانا چاہیے کیونکہ شریعت میں ہے جب حرام ہے کہ عورت کسی مرد ڈاکٹر کو دکھائے، حرام ہے، تمام مرادے کا فتویٰ ہے، حرام ہے، منع کیا اہل بیت نے. لیکن جب غیرت کم ہو جاتی ہے، دانت بنوانے کے لیے بھی مرد کے پاس چلی جاتی ہے، آنکھیں دکھانے کے لیے بھی مرد کے پاس چلی جاتی ہے، یعنی برائی نہیں مانتے نا. عفت جب ختم ہو جائے، حیا جب ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے، اسے برا ہی نہیں لگتا. آیت اللہ نراکی کی بیٹی حج پہ جا رہی تھی، میں نے بتایا تھا شاید یہ واقعہ، ایسی عفیفہ خاتون. مشہد کا یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے نا خواتین کے لیے. ہاں زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ایک فسق و فجور کے معاشرے میں جب تم رہتے ہو تو زحمتیں تو اٹھانی پڑتی ہیں، دینداری آسان تو نہیں ہے، کربلا ایک آسان ماجرا اور واقعہ تو نہیں ہے. علی اکبر قربان کرنا پڑا، علی اصغر قربان کرنا پڑا، تو تھوڑی سی زحمت نہیں اٹھاتا دینداری کے لیے، تو تھوڑی سی زحمت نہیں اٹھاتا امام زمانہ والا معاشرہ بنانے کے لیے، دیواروں والی سوسائٹیز کا کیا فائدہ؟ شیعہ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے وہاں پہ اسکول ایسا ہو جس میں بچے بچیاں جدا جدا پڑھیں، جس میں حیا بچے۔ شیعہ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہو کہ اس خاتون کو باہر نہ جانا پڑے، خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹرز ہوں، مردیں کے لیے مرد ڈاکٹرز ہوں۔ پھر یہ سوسائٹی وہی ہے، یہودی سوسائٹی اور مسیحی اور شیعہ سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں، اگر میں اس میں دین اسلام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا۔ ہر بندے پر واجب ہے کہ یہ جوان گناہ میں پڑ رہا ہے، اب گناہ میں کیسے بچایا جائے؟ دین میں۔ اسی لیے اللہ بندوں کے لیے یرید بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا، زحمت نہیں چاہتا۔ اب وہی سوچ آ گئی بیٹی کو انٹر کے بعد، اب بیچلر بھی کروانی ہے، ماسٹر بھی کروانی ہے، اب یونیورسٹی جاتی ہے، بیچلر کی ماسٹر کی ایج نکل گئی، مولانا اب رشتے نہیں ہو رہے۔ کس نے تجھے کہا تو اسے بیچلر کروا؟ یہ مولا علی نے کہا تھا، امام حسن نے۔ مولانا کیا آپ علم کے خلاف ہیں؟ کیا یہ علم ہے؟ یہ تربیت ہے؟ اصل تربیت یہ ہے تو اسے زندگی کرنے کا طریقہ سکھا، تو اسے یہ بتا انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، تو اسے یہ بتا تو دنیا میں پیدا کیوں کو گئی، مجھے مرد پیدا کیا گیا، تجھے عورت پیدا کیا گیا، عورت کا مطلب کیا ہے، تاکہ یہ ایک انسان کو تربیت دے۔ آج تو بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر انجینئر کا جس میں عدالت نہیں ہے؟ کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر انجینئر کا؟ تم نے بیٹے کو ایس پی ڈی ایس پی انجینئر بنا دیا، وہاں جا کے رشوت لے رہا ہے۔ وہی مائنڈ سیٹ ہے، ڈاکٹر بنا نیت وہی ہے لوگوں سے پیسے بناؤں، انجینئر بنا وہی نیت ہے مال سے مال بناؤں، ایسے ڈاکٹر انجینئر کا کیا فائدہ؟ مولانا انہوں نے بڑی بیٹوں کی اچھی تربیت کی ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، اور جا کے ملو تو دین نظر ہی نہیں آتا، انسانیت نظر ہی نہیں آتی۔ اصل انسانیت یہ ہے تو اولاد کو تربیت دے، ہاں تربیت دے، اس کے بعد یہ انجینئر بھی بنے گا، معاشرے میں فلاح و بہبود کا کام کرے گا۔ اگر تو اس نیت الاعمال بالنیات، اگر تیری نیت یہ ہے میں اس بیٹی کی ایسی تربیت کروں، اس کا فریضہ یہ ہے کہ رسول خدا نہیں جانتے تھے ہمارے لیے رول ماڈل جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر رول ماڈل جناب سیدہ ہیں تو کیا رسول نے اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھایا؟ جیسے جوان ہوئی سیدہ کی شادی کروا دی، بیٹا جیسے جوان ہو اس کی شادی کروا۔ مولانا والدین کے حقوق پہ پڑھیں، بھئی اگر والدین کے حقوق ہیں کیا تمہارے بچوں کے اوپر تمہارے حقوق نہیں ہیں؟ بیٹی کا سب سے بڑا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کی ایک صالح جوان سے شادی کروائے، باپ کا ایک بیٹے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وقت پہ اس کی شادی کروائے۔ گناہ معاشرے میں کیوں ہے؟ 80% بلکہ مور دین 80% لوگ گناہوں سے بچتے ہیں شادی کے بعد۔ فرمایا دین آدھا ہوتا ہے کنوارے آدمی کا، شادی کرنے کے بعد دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایک رکعت کا ایک ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی کرتا ہے ایک رکعت کا ثواب ملٹی پلائی 10 ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم دن میں 17 رکعت بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، شادی کرنے کے بعد 17 رکعت کو ملٹی پلائی بائی 10 کرو، تو مطلب جو آج تک کنوارے ہیں وہ کیلکولیٹ کریں کتنے نقصان میں جا رہے ہیں۔ اتنا ثواب تو آج تک کما سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کمایا۔ بھائی جس طرح جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے جسم کو نکاح کی ضرورت ہے۔ جب تو ایک بندے کو نکاح سے روکے گا وہ گناہ میں پڑے گا، اور جب گناہ میں پڑے گا تو دین کہتا ہے یہ بیٹی، یہ لڑکا، یہ لڑکی جب گناہ میں پڑتا ہے سارے گناہ اس کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ اور وہی سوچ جو شیطانی سوچ، مولانا بیٹا کماتا نہیں ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ اللہ انسان کی نفسیات کو جانتا تھا، تبھی قرآن ہی آیت ہے، حدیث نہیں ہے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان اعتراضات کو جانتا تھا، تبھی فرمایا اے میرے بندے گھبرانا نہیں، میں اپنے فضل و کرم سے تجھے رزق عطا کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان شادی کر کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے، اللہ نے کہا میں رزق دوں گا، نہیں، محنت کرو، تو صبح کم کام سے نکلو،
دیکھو خدا تجھے رزق کیسے دیتا ہے. رسول خدا جناب ابا ذر غفاری کے ساتھ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جناب ابا ذر غفاری کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھے تھے, کیا دیکھا, درخت کے اوپر دو کبوتر بیٹھے ہیں. رسول غور سے دیکھ رہے تھے. جناب ابو ذر نے کہا, یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا ابو ذر غور سے دیکھو, ایک جو کبوتر ہے وہ نابینا ہے, دوسرا بینا ہے, اس کی آنکھیں ہیں, اور دیکھو وہ دور سے دانا لے کر اس نابینا کے منہ میں ڈھال رہا ہے. اس نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. کہ ابو ذر کتنا ایمان کمزور ہے اس انسان کا کہ خدا جب ایک نابینا کبوتر کو رزق دے سکتا ہے تو کیا انسان کو رزق نہیں دے گا؟ دوسرا جب بندہ شادی کرتا ہے وہ خاتون خود اپنا رزق لے کر آتی ہے. مسائل کہاں پہ ایجاد ہوتے ہیں؟ پھر وہیں سوچ پہ. اس بچی کی بھی سوچ یہ ہے اس لڑکے سے شادی کروں, گاڑی ہو, گھر ہو, ٹی وی ہو, یہ ہو, وہ ہو. یہ لڑکا بھی دیکھا دیکھی میں, فلاں نے شادی کی, یہ تھا, وہ تھا, وہ تھا, اسی دیکھا دیکھی میں لیٹ ہو جاتے ہیں, اور اس لیٹ ہونے کے سبب میں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں. میرے چھتے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا, مولا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, اتنے سال گزر گئے مولا کوئی رشتہ نہیں مل رہا, کیا کروں میرے مولا, کیا کروں آقا, رشتہ نہیں بیٹی کا مل رہا. امام فرماتے آج کے بعد جب رشتہ تلاش کرو ایک نیت کرو. کہ مولا کون سی نیت؟ کہ نیت یہ کرو کہ بیٹی اسے دوں گا جو متقی ہوگا, رشتہ مل جائے گا. کہ آج تک تو یہ ڈھونڈ رہا تھا مالدار ہو, پیسے والا ہو, یہ ہو, وہ ہو, لہٰذا رشتے مائنس ہوتے گئے نا, رشتے آتے ہیں. آپ پہلی نظر جو ہم چیک کرتے ہیں وہ کیا چیک کرتے ہیں؟ پیسہ ہے کہ نہیں, گھر ہے کہ نہیں. مولانا میری بیٹی خوش نہیں رہے گی, مطلب مال ہوگا تو بیٹی خوش رہے گی, امیر ہوگا تو میری بیٹی خوش رہے گی. کتنے آپ کو امیر دکھاؤں جو بعد میں فقیر ہو گئے؟ کوئی کسی کی امیری کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ ایک شیعہ مومن خواجہ کمیونٹیز میں جانتا تھا, بلینر تھا اس کراچی میں, بلینر. اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے چندہ مانگتے تھے لوگوں سے, کسی نے سوچا نہیں تھا. کوئی کبھی کتنے غریب تھے, کسی نے سوچا نہیں تھا, اور آج امیر بن چکے ہیں. امیری غریبی تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں امیر اور امیری دیکھ کر بیٹی دے گا, شاید وہ کل فقیر ہو جائے. فرما ان چیزوں میں سوات نہیں ہے, مومن کے ایمان کو دیکھا کرو. اگر متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, خوف پروردگار عالم ہوگا, اسے پتا ہے اگر میں نے شادی کی ہے اس کا نفقہ مجھ پر واجب ہے, وہ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرے گا, اور جب محنت کرے گا تو خدا اس کے رزق میں کیا عطا کرے گا؟ برکت عطا کرے گا. ہماری سوچیں غلط ہیں نا. کئی جوان آتے ہیں, مولانا میں نے ڈگریاں لے لی, ایم بی اے کر لیا, بی کام کر لیا, ایم کام کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, مولانا نوکری نہیں مل رہی. میں نے کیا مطلب نوکری نہیں مل رہی؟ کہ مولانا ادھر انٹرویو دیا, ادھر انٹرویو دیا. میں نے کہا تیری سوچ کیا ہے, کون سی نوکری ملے گا؟ کم از کم مولانا اتنا پڑھا, ایک لاکھ تو تنخواہ ہونی چاہیے نا. مطلب اسے آفرز آ رہی تھی 25 کی 30 کی 40 کی, کر نہیں رہا. یہ ہو ہی نہیں سکتا علی والا, یہ علی والے کی سوچ ہی نہیں ہے. نوکری چھوٹی ہو بڑی ہو, کام میں آر نہیں ہوتا. تمہاری نیت بس یہ ہونی چاہیے خدا مجھے رزق حلال عطا کرے. لوگ ریڑیاں لگا کر بھی پتا نہیں کہاں پہنچ گئے, کسی دکان پہ کھڑے ہو کر بھی پتا نہیں کہاں پہ پہنچ گئے. کئی ایسے کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں, کہتے ہیں مولانا پہلے ہم اس دکان پہ کام, مطلب کپڑے کے دکان پہ کام کرتے تھے, فلاں چنے والے کے دکان پہ کام کرتے تھے, ہم نے دیکھا وہ کس طرح کام کرتے, اپنا دماغ لڑایا, تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا دکان بنایا, آج بہت بڑے بزنس مین بن چکے. ایک مثال نہیں, سینکڑوں مثالیں ہیں. آپ سارے کروڑ پتیوں کی کہانیاں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, سارے فقیر تھے. آبائی اجدادی امیر بہت کم ملیں گے آپ کو.
تو جا کے محنت کر, کسی دکان پہ چلا جا, تھوڑا سا سرمایہ بنا کے ایک دکان کھول دے, خلوص دل سے محنت کر, سوچ سمجھ کے کوئی کاروبار چلا, چھوٹے سے چھوٹا چلا, 20,000 سے 30,000 سے شروع کر, پھر دیکھ خدا تیرے رزق میں برکت کیسے عطا کرتا ہے. سست اور تمبل بندہ خدا کو پسند نہیں, علی کو پسند نہیں. اتنی سخت روایت ہے مولا علی ابن ابی طالب صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امیر المؤمنین مسجد میں نماز پڑھنے گئے, کیا دیکھا مسجد میں کچھ لوگ ہیں, ایک خاص جماعت ہے, مثلا 10 لوگ 12 لوگ 13 لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. علی گئے نماز مغرب عشاء مستحبات پڑھی, لگے ہوئے ہیں نماز پہ لگے ہوئے ہیں. مولا گھر چلے گئے, صبح آئے نماز پڑھ رہے ہیں تہجد میں, صبح کی نماز مولا نے پڑھی, بڑے متقی ہیں. نماز ظہر میں آئے مولا نے پھر ان کو وہیں دیکھا, مطلب مولا کے آنے سے پہلے موجود, مولا چلے جاتے پھر بھی وہیں پر. ایک دن دو دن تین دن مولا نے کہا سلمان ادھر آ. کہ جی مولا. کہ یہ کون ہے؟ کہ مولا بہت بڑے عابد ہیں, بہت بڑے زاہد ہیں. کہ کب تک مسجد میں ہوتے ہیں؟ کہ مولا 24 گھنٹہ. کھاتے کہاں سے ہیں, پیتے کہاں سے ہیں؟ کہ مولا اتنے بڑے عابد ہیں, ہم خود لاتے ہیں ان کے لیے کھانا, دوپہر کا کھانا کوئی اور لاتا ہے, شام کا کھانا کوئی اور لاتا ہے. ان کا کام ہے یہ عباد الصالحین ہیں, یہ 24 گھنٹہ عباد. امام نے کہا کمانے نہیں جاتے, رزق کی تلاش میں نہیں نکلتے؟ کہ نہیں مولا علی کہتے ہیں ہمیں عبادت کرنی ہے, تم کھانا وانا لا دو ہم کھا لیں گے. سخت ترین جملے تاریخ. امام نے فرمایا کوفے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں, جو اپنی روٹی اور رزق کی تلاش میں تو نکلتے ہیں, فرض ہے انسان پر اپنی روزی کی تلاش میں نکلے, تو کچھ کام کر اپنے کمانے کے لیے. 24 گھنٹہ آدمی گھر میں بیٹھا, یہ کیسا جوان ہے, 25 سال کا ہو گیا ابھی بھی تو اپنے باپ کا کھا رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے ہاتھ دی, اللہ نے پاؤں دیے, بس میرا باپ دے رہا ہے میں کھا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے میرا باپ کروڑ پتی ہے, مجھے کمانے کی کیا, مطلب تو نے مقصد انسانیت کو گرا دیا. آج تک کوئی گدھا دیکھا ہے کہ کہیں میرا باپ گدھا کام کرنے گیا میں کمانے نہیں جاؤں گا؟ آج تک کوئی گھوڑا دیکھا ہے ایسا؟ مطلب یہاں تک تو حیوانیت, تجھے پتا ہی نہیں کہ انسان کا مطلب کیا ہے. جب تک تو اسکل, جب تک تو ہنر, جب تک تو اپنی تربیت نہیں کرتا تو انسان نہیں ہے. انسان کا ایک دن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ کچھ نہ سیکھے. ڈیلی بیسس پر تمہارے اندر پروفٹ ہونا چاہیے, وہ مال کا ہو یا روح کا ہو, ڈیلی بیسس پہ تجھے کمانا چاہیے, روحانی خوراک ہو یا مالی خوراک ہو. کیوں مولا علی فرماتے ہیں جس مومن کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ملعون ہے, ملعون ہے. صبح توقف, اسٹاپ, اگر ہم اسٹاپ ہو گئے نا اپنی زندگی میں تباہ و برباد ہو گئے, خوشیاں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی. ہمارے یہاں تصور آف ریٹائرمنٹ نہیں ہے, 50 سال کے بعد میں ریٹائرمنٹ ہو گیا. اب بوڑھے بوڑھے آپ دیکھتے ہو نا مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم ریٹائر ہیں, یہ ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. علی ابن ابی طالب بڑھاپے میں بھی کام کرتے, جب تک زندہ تھے علی کے ہاتھ میں بیلچا تھا, جب تک زندہ تھے علی کام کرتے رہتے تھے, ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر جلدی خود کو ریٹائر کر لو گے موت بھی جلدی آ جائے گی, بیماریاں بھی جلدی آئیں گی, کیونکہ جب تیرا ایم نہیں رہتا, جب تیرا گول نہیں رہتا, بیماریاں تیرے اندر آ جاتی ہیں. یہ ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ کہ بچے صبح سے شام تک گھر میں بیٹھے ہوئے, اب جب کوئی کام نہیں, ٹی وی پر, موبائل پر, فیس بک پر کون سی ویڈیو آئی, کون سی مووی آئی, لہٰذا اپنی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. امیروں کی کہانیاں پڑھتا ہے, کون کیا کر رہا ہے, بھائی تو جا کے کام کر, پریکٹیکلی فیلڈ میں جائے گا پھر خدا تجھے کیا عطا کرے گا, رزق و روزی عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی 5 منٹ کے لیے تصور کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور مولا یہ کہیں کہ میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں, کوئی شیعہ جانے دے گا؟ نہیں مولا, آپ تو بیٹھیے, ہم آپ کو دیں گے مولا. ہاں ہمارا سب کچھ آپ کا ہے مولا, ہمارے گھر آپ کے, ہمارا مال آپ کا, ہمارا دولت آپ کی. لیکن مولا علی کی زندگی پڑھیے, مولا خود کمانے جاتے تھے. کیا مالک اشتر نہیں تھے؟ کیا سلمان فارسی نہیں تھے؟ کیا میسم تمار نہیں تھے؟
कभी मैसम को काम पड़ता था ना तो अली कहते थे मैसम तू चला जा, तेरी खजूरें अली बेचेगा। अली को कभी आर, आज मोमिन को बोले क्या काम करते हो, अच्छा डॉक्टर हैं, बड़े मुअज्जिज हैं, आपके बेटे इंजीनियर, अच्छा माशाल्लाह बड़े मुअज्जिज हैं, आपके बेटे क्या करते हैं, कोई मोमिन ये बोल दे मेरा बेटा फ्रूट की रेड़ी लगाता है, अच्छा अनपढ़ है। मैसम तन्मार अनपढ़ थे, अली की पहली लेवल का सहाबी रेड़ी लगाता था, खजूर की रेड़ी लगाता था, उसने तो आर नहीं समझा मेरे पास कोई बाग हो ये हो, नहीं अली फख्र करके मैसम तमार की रेड़ी पे बैठते थे, क्योंकि अली को यकीन था ये जो कर रहा है रिज़्क़े हलाल के लिए कर रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पाँच मिनट के आप नारे लगाएंगे, वक्त मेरे पास बचता नहीं है, तो जितना आपको मटेरियल देना हमारी कोशिश होती है आपको अता करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो काम करना आर नहीं है, नंग नहीं है, बुराई नहीं है कि ये सोचे लोग क्या कहेंगे, आपका बेटा रेड़ी लगाता है, आपके बेटे की छोटी सी दुकान है, आपके बेटे, यानी हम इसी में हैं कि बेटा डॉक्टर बने लोगों को दिखाऊं, बेटी डॉक्टर बने लोगों को दिखाऊं, जिसकी जो इस्तेताअत है वो काम करें। कहते हैं चादर उतनी बढ़ाओ जितनी तेरी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा पांव फैलाओगे ना जिंदगी में कभी सुकून नहीं होगा। कोशिश ये हो अल्लाह मुझे जितना भी दे हलाल का दे, किसी का हक न मारूं, क्योंकि यहां जन्नत हो ही नहीं सकती, दुनिया में आसाइश हो ही नहीं सकती, आसाइशें मिलती हैं, जन्नतें मिलती हैं। मैंने कल भी कहा था अक्सरियत जन्नत में गरीबों की होगी, अक्सरियत गरीबों की होगी जन्नत में। मैं समय तमार गरीब हानि अपने और बना, ये नहीं कि पैसा बुरा है, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन नीयत अगर अच्छी हो बंदे की, मैं माल इसलिए कमा रहा हूं जरूरतों को पूरा करूं, फिर दूसरी मोमिनों की जरूरतों को क्या करूं पूरा करूं। कल मैंने एक जुमला मेरे अपने छठे इमाम को बताया था, आज उसका दूसरा जुमला फरमा दूं कि इमाम ने फरमाया हमारे शियों की निशानी क्या है, पहली निशानी इमाम ने क्या फरमाया यह है कि अगर पूरी दुनिया की दौलत भी उन्हें दी जाए उनके नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ऐसे शियों को देखने के लिए मैं जाफर सादिक मुश्ताक हूं, इमाम ज़माना भी यही कहते हैं। ऐसे मोमिनों से मिलने के लिए, इनकी निशस्त में, इनकी महफिल में बैठने के लिए मैं इमाम ज़माना इश्तियाक रखता हूं बैठूं। दूसरी सिफत इमाम ने फरमाई ये अमीर हों या गरीब हों, ये हमारे शियों की मदद करते हैं। मदद ये नहीं कि आप सिर्फ अमीर हो तो मदद कर सकते हो, का ये अमीर हो या गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, जहां जिस मोमिन को जरूरत पड़ती है ये मोमिनों की क्या करते हैं मदद करते हैं। किसी जवान ने कहा कि मौलाना मेरे पास तो कुछ भी नहीं, न पैसा है न दौलत है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। मौलाली फरमाते हैं तुम एक दिल गिरफ्तार, एक मजबूर, एक परेशान आदमी होता है ना, वो इस तलाश में होता है मुझे कोई मिल जाए जिसके साथ में दर्द दिल करूं, अपनी चार बातें उसे बताऊं। इंसान है बेचारा, कहता किसी के साथ बैठ के अपना दर्द दिल करूं, तो फरमाते हैं एक मुस्कुराहट भी किसी मोमिन के लिए बाएसे मदद हो सकती है। मिसाल अहले बैत की सुनिए, दूसरी मिसाल फरमाए हमारे शिया शहद की तरह मीठे होते हैं, शहद जातन मीठी होती है, शहद में उसकी जात में मिठास होती है, का हमारे शियों की जात में मिठास होती है, ये जिस भी महफिल में बैठते हैं मिठास को फैलाते हैं। کسی ناراض کے ساتھ بیٹھے، کسی بیچارے کے ساتھ بیٹھے، اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، وہ خوش ہو جاتا ہے. یا مولا علی کیا کرتے تھے؟ رات کے اندھیروں میں اٹھتے تھے، خود جاتے تھے. آج کل کے امیر کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے، اچھا یہ 4000 لو، یہ 5000 لو، یہ 20 راشن، یہ 40 راشن، جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو. وہ خوش ہوتا ہے، میں نے غریبوں میں تقسیم کیا. نہیں، سیرت علی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں کے دروازے پہ جاؤ اور دے کر آؤ، تاکہ تجھے محسوس ہو کہ غربت کیا ہوتی ہے. کا صحت کی قدر کرنی ہے نا، ہاسپٹل چلے جاؤ، مریضوں کو دیکھو، تاکہ تجھے محسوس ہو خدا کی نعمت کیا ہے. زندگی کی قدر کرنی ہے، قبرستان چلے جاؤ ہفتے میں ایک مرتبہ، تاکہ تجھے انجام پتا چلے. یہ ہے اس بدن کا انجام، یہ مٹی میں مل جاتا ہے. دوسرا، مولا علی کیا کرتے تھے؟ جب واپس آتے تھے نا، کسی خرابے میں کسی فقیر کو دیکھتے تھے. کون ہے فقیر؟ علی تو نہیں جانتے نا، نابینا کوئی فقیر، بیٹھ جاتے تھے. فقیر کوئی پریشانی ہے؟ کہتا تھا ہاں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر میں درد ہے. مولا کہتے چلو سر رکھو میرے سرانے پہ، علی تیرے سر کو دبائے گا. علی فقیر کا سر دبا رہے ہیں، یا علی میری ٹانگوں میں تکلیف ہے، علی تیری ٹانگوں کو دبائے گا. اس طرح پیار کر رہے تھے جس طرح کوئی جوان اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا رہے ہیں، اسے کیا پتا کون ہے. اور جب پوچھتا تھا اے مرد مہربان آپ ہو کون، کہتے تھے نام جان کے کیا کرو گے. مطلب میں نام کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. معصوم فرماتے یہ فقیر و غریب لوگ، اللہ کہتا یہ میری رعایا ہے، میرے بچے ہیں. جب تو ان کا خیال کرتا ہے تو میرا خیال کر رہا ہے. بس اتنا کافی ہے، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں. کب پتا چلا فقیر کو؟ جب مولا حسن علی کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، رو رہا تھا. پھر بیٹے کی وہی سیرت جو بابا کی سیرت ہے. اخلاق اہل بیت میں خود کو رنگ دو نا، اخلاق اہل بیت. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب امریکہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ شروع کی، ایک یہ صفت بھی اہل بیت تبلیغ کرتے تھے کہ جتنے لوگ ہو سکیں زیادہ سے زیادہ مسلمان بناؤ. کہتے ہیں جب تبلیغ کی، 4-5 انگریزوں کو مسلمان بنایا، تو کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا اہل بیت کو کہ مولا میں نے وہی کام کیا جو آپ کا اخلاق تھا، کہ اسی رات میں نے خواب میں مباہلے کا واقعہ دیکھا. یعنی اللہ نے پنجتن کی زیارت نصیب کروائی. مطلب اگر تم یہ کرو گے تو ہم تجھے دکھا رہے ہیں تم وہی کر رہے ہو جو ہم کرتے تھے. اس طرح اخلاق میں مل جاؤ. مولا حسن واپس آ رہے تھے، فقیر کے رونے کی آواز سنی، فریادیں کر رہا تھا. 3 دن گزر گئے، میرا دوست نہیں آیا. مولا حسن آگے بڑھے، فقیر کو پیار کیا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کہا ایک دوست تھا، آتا تھا، کبھی سر دباتا تھا، کبھی پاؤں دباتا تھا. امام حسن نے کہا آج میں دبا دیتا ہوں تیرا سر، آج میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاتا ہوں. کہا نہیں نہیں میرا دوست آئے گا، میں اس کا انتظار کروں گا. مولا حسن نے فرمایا اے فقیر اب وہ نہیں آئے گا. کہا تو اسے جانتا ہے؟ کہا وہ میرا بابا علی تھا. ہائے کی آواز بلند کی، میں نے گستاخی کی اپنے مولا کی خدمت میں. علی تھا، میرا آقا تھا، میرا مولا تھا. رو کر کہا مجھے علی کی قبر پہ لے جاؤ، زندگی میں تو نہ پہچان سکا، چلو قبر علی پہ جا کے گریا کروں. مولا حسن فرماتا جیسے قبر پہ لے گیا، مولا کی قبر کو ایسے گلے لگایا، کہنے لگا یا علی زندگی میں نہیں بتایا، پتا ہوتا میں آپ کا سر دباتا، میں آپ کے پاؤں دباتا. کہنے لگا اے خدا جب میرا دوست نہ رہا تو میں رہ کر کیا کروں گا. کہتے وہیں روح پرواز کر گئی. یہ ہے اخلاق اہل بیت، کتنا ہم قریب ہیں اخلاق اہل بیت کے. مجلس کا مطلب ہے خود کو رنگ حسین میں رنگ دو، دلوں کو کربلا لے کر چلیں، اور دعا کریں کہ اے خدا ان دنوں کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى حسين وعلى أصحاب
سب مل کے
السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی ہاتھوں پہ
پیار کرتے ہو مولا حسین کی گودی میں بیٹھی تھی کبھی حسین بچی کے رخساروں کو چومتے تھے کبھی ننا سا سر اپنے سینے پہ رکھتے تھے اچانک حسین کے خیمے میں دو ننی سی بچیاں آئی جیسے مولا کی نگاہ پڑی سکینہ کو گود سے اٹھا لیا تھوڑی دیر کے لیے بچی کو برا لگا بابا نے اتنی جلدی مجھے کیوں اتارا پھر مرتبہ دونوں بچیوں کو سینے سے لگایا کبھی ایک بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے کبھی دوسری بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہنے لگی مولا جیسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بچیاں خیمے میں بیٹھی واپس چلے گئی سکینہ نے کہا بابا میری زندگی جتنی بھی تھی آپ نے کبھی مجھے گود سے ایسے نہیں اتارا بابا کیا سکینہ سے ناراض ہو کہ نہیں میری بچی یہ بچیاں یتیم ہو گئی ان کے بابا مسلم مارے گئے بس سکینہ سمجھ گئے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے اس کے سر کے بوس لیے جاتے ہیں لیکن ہائے جب عصر عاشور ہوئے آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین حسین مارے گئے سکینہ نے سمجھا اب کوئی آئے گا میرے سر کے بوسے لے گا اب کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا لیکن ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا